تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ عز وجل، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک اور مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا مکمل ہو چکا۔ آج اس کا اختتامی بیان انشاءاللہ عز و جل استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا مفتی ابو صالح قاسم قادری عطاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ چونکہ ہمارا یہ طریقہ کار رہا کہ اس کتاب کی عبارت کو مکمل پڑھا گیا ہے، تو آخر میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس کی عبارت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عربی عبارت میں پڑھوں گا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایمان افروز بیان سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ یہ عبارت بھی سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القاضی ابو الفضل رحمہ اللہ تعالی، هنا انتهى القول بما فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، واستوفي الشرط الذي شرطناه، مما أرجو أن يكون في كل قسم منه للمريد مطلع، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع، وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع، وقرأت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع، وأودعته غير ما فصل، وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه أو مقتدا يفيدونه عن كتابه أو فيه، لأكتفي بما أرويه عما أرويه، وإلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه، ولعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله، ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ذيد المبدل عن حوضه، ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رداه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيص زمرة نبينا عليه السلام وجماعته، ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته، ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم، وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله، ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة القاصدين، ولا يصلح عمل المفسدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفا شریف کا آج اختتامی درس ہوا، اور یہ معمول کہ امام قاضی عیاض بن موسیٰ المالکی الیحسبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے درس دیا گیا، یہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی اس کے بعد سے علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ شفا شریف کا درس باقاعدہ دیا جاتا، عوام اور طلبہ جمع ہوتے اور ان کے سامنے اسے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ واری بنیاد پہ بیان کیا جاتا تھا. اگرچہ کوئی صحابہ تابعین سے تو ایسا معمول مل نہیں سکتا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ کے سناتے ہوں، لیکن اچھا معمول ہے، ایک اچھی نئی بات ہے کہ جو بزرگان دین کے اندر رائج رہی. شفا شریف قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور آپ کا سن ولادت 476 سن ہجری ہے، اور آپ کی وفات 544. شفا شریف آپ کی جو کتاب ہے، آپ کا اپنا علمی مقام بھی بڑا بلند ہے، مالکی فقہا اور قاضیوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لفظ قاضی موجود ہے. تو آپ باقاعدہ قاضی تھے، جو جج ہوتا ہے فیصلے کرتا ہے، آپ باقاعدہ قاضی تھے. غرناطہ، قرطبہ اور دیگر شہروں کے اندر آپ کا قیام رہا. مراکش کے اندر آپ کا مزار ہے، اور بڑی کثرت سے لوگ حاضری دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں یہاں سے داتا صاحب جایا جاتا ہے، اور بابا فرید جاتے ہیں، اور دیگر مزاروں پہ جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ یو کے اور یورپ کے لوگ اور اسی طرح عرب دنیا سے لوگ باقاعدہ مراکش کا سفر کرتے ہیں اور قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مقبولیت اور بڑی محبوبیت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی، ان کا مزار بھی مراکش میں ہے، اور قاضی عیاض کا مزار بھی مراکش میں. یہ دو بڑے عظیم عاشقان رسول ہیں کہ جن کا مزار اسی سرزمین پر ہے، اور لوگ بڑی محبت سے وہاں پر حاضری دیتے ہیں. شفا شریف بذات خود بڑی خوبصورت کتاب ہے، محبت رسول پیدا کرنے کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شفا شریف بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بڑی کثرت سے پڑھتے تھے. جیسے معمول ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو بار بار پڑھا جائے، تو وہ شفا شریف وہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے. تو اس کی برکت سے انہیں بڑی کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی. کیونکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے اور جو اس کا مواد ہے، جو اس میں لکھا گیا ہے، وہ سارے کا سارا سرکار علیہ السلام کے بارے میں ہے. اس کتاب کا جو نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروانے سے متعلق یہ کتاب الشفاء ہے. اور اس کا بنیادی موضوع اگر پوری کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پہ ایک تو حقوق مصطفیٰ تو انہوں نے لفظ کے اندر ہی بیان فرما دیا، بھی تعریفی حقوق المصطفیٰ، لیکن اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقوق مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ، بنیادی طور پر یہ دو موضوع اس کتاب کے ہیں. اس کتاب کی جو اجمالی اس کا خلاصہ ہے میں وہ عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ بزرگان دین، سلف صالحین، آئمہ دین، ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا، ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا. شفا شریف بنیادی طور پہ چار حصوں میں تقسیم ہے. جنہیں انہوں نے قسم کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث، قسم رابع، چار تقسیمات پر، چار حصوں پر مشتمل ہے. اس میں جو پہلا حصہ ہے، پہلی قسم ہے، اس میں چار باب ہیں. پہلا باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا شانیں بیان فرمائیں، اور اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کیا مرتبہ ہے. جو قرآن میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، پہلا باب صرف اس کے متعلق ہے. دوسرا باب ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا. تو دوسرے باب میں یہ سیرت اور اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سیرت اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کا بیان ہے، اور یہ بہت خوبصورت بیان ہے. اب وہ پورے کا پورا حصہ پڑھیں تو اخلاق کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت مواد اس میں موجود ہے. تیسرا باب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور جو شان اور جو مرتبہ ہے، اس کے متعلق جو احادیث طیبہ وارد ہیں ان کے بارے میں، جیسے حدیث معراج، جیسے حدیث شفاعت ہے، تو یہ احادیث طیبہ کے اوپر مشتمل یہ تیسرا باب ہے، اور اس کا بھی جو اصل مقصود ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. جو چوتھا باب ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں ہے. اس میں صرف معجزوں کا بیان ہے، قرآن مجید بھی سرکار کا معجزہ، اس کا بیان ہے. اس کے علاوہ جو سرکار علیہ السلام کے معجزات، آپ کے دست مبارک سے، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا اور دیگر معجزات، ان کا بیان. اس کے بعد پھر دوسرا حصہ کتاب کا شروع ہوتا ہے. اس دوسرے حصے کے اندر بھی چار باب ہیں. اس میں پہلا باب ہے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے، آپ کی اطاعت کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کے متعلق. دوسرا باب ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تیسرا باب ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور چوتھا باب ہے درود و سلام کے بارے میں. یہ چار باب ہیں جو ان کے دوسرے حصے کے اندر ہیں، ایمان، اطاعت، اتباع، محبت رسول، تعظیم رسول اور درود و سلام کے بارے میں. اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، تیسری قسم ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی عصمت کا بیان ہے، اور اس کے حوالے سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یا نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے، کسی بھی لا دین کا، بے دین کا کوئی اعتراض ہے یا کسی شخص کا کوئی وسوسہ ہے تو اس کا جواب دیا گیا. کہ عصمت کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیا گیا. تیسرا حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا وہ اسی کے اوپر مشتمل ہے. جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے احکام کے بارے میں. گستاخ رسول کے کیا احکام ہے، توہین رسالت کی سزا کیا ہے، اور ایسے اور کس طرح کے جملے جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آئیں گے، اس کی پھر پوری ڈیٹیل ہے. اور آخر میں پھر تتمے کے طور پہ فرشتوں کی توہین اور صحابہ کرام کی توہین کے احکام بھی بیان کیے گئے. اب یہ پوری کتاب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ پوری کتاب کا خلاصہ یہ، اور آپ یہ درس شفا سنتے رہیں تو آپ کے بھی سامنے ہوگا کہ یہی ساری مباحث اور یہی ساری باتیں گزری ہوں گی. اب غور کریں، علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، یہ نہ تو گجرات کے رہنے والے تھے، نہ یہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے، نہ یہ دلی کے رہنے والے تھے، یہ مغرب مراکش کے رہنے والے تھے. اس سے پہلے اندلس کے اندر، اسپین کے اندر، غرناطا اور قرطبہ، یہ ان شہروں میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ مراکش آئے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر آپ کا مزار بنا. اور یہ 474 سن ہجری میں پیدا ہو گئے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. ٹھیک ہے، 1000 سے کچھ سال کم ہے، لیکن 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے بزرگ کی کتاب کے جو عنوانات ہیں، جو مواد ہے، جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ وہی ہے جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی حضرت علی رحمہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو کچھ ہمیں بیان فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسی کہ جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو اعلی حضرت علی رحمہ کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ ہیں جو ہزار سال سے چلی آ رہی، اور ہزار سال پہلے جو لکھا تھا وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا تھا، وہ قرآن سے لکھا تھا، حدیث سے لکھا تھا، وہ صحابہ کرام سے لکھا تھا۔ ہمیں اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یہ منافق بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا صحابہ کرام کی پیروی کا، ان کی اتباع کا، ان کے طرز عمل پہ چلنے کا، اور صحابہ کرام کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک ذہن تھا، ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی دین کے حوالے سے کہ دین سارے کا سارا ذات مصطفیٰ کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اصل دین ہے، روح دین ہے، مغز دین ہے، آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اب اس کے لیے چند ایک چیزیں میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ درس نظامی پڑھتے ہیں اور جیسے اس میں نور الانوار پڑھتے ہیں، اچھا وہاں کیا کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، آپ کتاب اللہ قرآن، اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اب کیا تعریف بیان کریں گے؟ قرآن کی تعریف جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو حقیقت میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ هو الکتاب المنزل علی الرسول، قرآن وہ کتاب ہے جو الرسول پر نازل ہوئی، الرسول سے مراد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ کتابیں تو اور رسولوں پر بھی نازل ہوئی نا لیکن ان کو قرآن نہیں کہتے۔ تو قرآن کی تعریف یہ ہے کہ الکتاب المنزل علی الرسول۔ اب یہ تعریف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو اپنی ڈیفینیشن ہے وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا دوسرا بنیادی ترین دین کا ماخذ ہے حدیث، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ قول النبی و فعلہ و تقریرہ، نبی کا کچھ فرمانا، نبی کا کچھ کرنا، نبی کا کسی بات پہ سکوت اور خاموشی اختیار کرنا، یعنی حدیث جو دین کا بنیادی ترین ماخذ ہے اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی مرکزی حیثیت رکھتی۔ اچھا ایون کہ اگر ہم سے خود دین اسلام کی تعریف پوچھی جائے کہ یہ جو ہمارا دین دین اسلام ہے یہ کون سا دین ہے، اس کی کیا تعریف ہے، تو ہم دین کی تعریف کر ہی یہ سکتے ہیں کہ دین اسلام وہ دین ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو قرآن کی تعریف میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، حدیث کی تعریف میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، دین کی تعریف میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکزی ترین حیثیت رکھتی ہے پورے دین کے نظام کے اندر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، محبت اور آپ کی شان کا بیان اور آپ کی سیرت کا مطالعہ، یہ ایک مسلمان کے لیے، یہ ایک عالم کے لیے، یہ ایک دیندار کے لیے، یہ سب کے لیے بڑا مرکزی کام ہے۔ محبت و تعظیم کے معاملات کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی، ایک ہے اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم۔ اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم کہ آپ سے ہمیں عقلی اعتبار سے سب سے زیادہ محبت ہے اور عقلی اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں مخلوقات کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل ایمان ہے, یعنی اگر یہ نہیں تو ایمان اصلا منتفی ہے, مسلمان ہی نہیں ہے وہ بندہ جس میں اعتقاد محبت نہیں ہے اور اعتقاد تعظیم نہیں. یعنی جو آپ کو قابل محبت نہ جانے قابل تعظیم نہ جانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ ہے اعتقاد کے اعتبار سے, اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے جو محبت اور جو تعظیم ہونی چاہیے, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد اس سے غافل ہوتی ہے, تاریخ نہیں ہوتی غافل ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی تعظیم یہ درجۂ استحضار میں ہونی چاہیے اور یہ درجۂ عمل میں ہونی چاہیے. یعنی ہمارے بارے میں یہ نہ ہو یا ہمارے عمل کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا خیال کئی دنوں تک ہمارے دل سے گزرے ہی نہیں, تعظیم کا خیال دل سے گزرے ہی نہیں. عدم تعظیم معاذ اللہ نہیں ہوتی, اور جو چیزیں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے تو بہرحال ایک تعظیم کا تعلق جاتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر جدا گانا ہماری جو قلبی کیفیات ہے وہ محبت سے لبریز ہونی چاہیے. یہ تقاضا ایمان ہے, یہ تقاضا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم اور محبت کی تاکید فرمائی اور صحابہ کرام نے اس پر جیسے عمل کیا, وہ اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم کے ساتھ عمل محبت اور عمل تعظیم پر مشتمل ہے. قرآن پاک کی آیات اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے حوالے سے فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, حضور کی بارگاہ میں راعینا کا لفظ نہیں استعمال کرنا, یہ لفظ نہیں بولنا, اس کی جگہ اندر نہ کہنا. اور پہلے ہی غور سے سنا کرو, پہلے ہی غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم پہ دوبارہ ذرا نظر کرم فرما دیں, ہمیں دوبارہ سنا دیں. یہ کیا تھا اس کے پیچھے جو واقعہ ہے, کیونکہ آپ تو درس نظامی سے وابستہ ہیں, آپ کو پتا ہے وہ تعظیم کا, کہ جو دشمنان دین تھے وہ اس لفظ کو بے ادبی کے لیے استعمال کرتے, راعینا کے لفظ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ جس لفظ کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, اور فرمایا لفظ ہی وہ بولو کہ جس میں بے ادبی آ ہی نہیں سکتی. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, نبی کی آواز پہ اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو اور اونچی آواز سے مت بولو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو حضور کے سامنے اس طرح سے بولنے سے منع کر دیا گیا. اچھا, اسی طرح اور بہت ساری آیات, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کے پکارنے کو ایسے نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ کسی نے پکارا مرضی ہے سن لی, مرضی ہے نہ سنی. نہیں, فرمایا نہیں, اگر نبی پاک علیہ السلام پکاریں گے تو فل فور حاضر ہونا ہوگا, فل فور جواب دینا ہوگا, اگرچہ تم نماز پڑھ رہے ہو. نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ کے آ جاؤ, بات سنو, پھر جا کے باقی نماز پڑھنا. یہ احادیث طیبہ کے اندر مضمون موجود ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اللہ رسول کی بات سننے فوراً حاضر ہو جاؤ, فوراً جواب دو جب وہ تمہیں پکارے. اب یہ تعظیم کا معاملہ تھا, اور صحابہ کرام کے جو قرآن کی روح اور قرآن کے اصل مقصود کو سمجھتے تھے, انہوں نے تعظیم کی وہ مثالیں قائم کی کہ بتا دیا کہ دین کیا ہے اور مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق کیا ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک منڈوا رہے ہیں اور صحابہ کرام ایسے ارد گرد کھڑے ہیں جیسے کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے پروانے کھڑے ہوتے ہیں, اور اپنے ہاتھ آگے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بال مبارک زمین پہ نہ گرے, ان کے ہاتھوں میں آ جائے, اور جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ زندگی بھر کا سرمایہ سمجھ کے اپنے ساتھ رکھ لیتا. کسی نے چاندی کے قلم کے اندر رکھا ہوا ہے, کسی اس کو پیالے کے اندر گھول کے شفا کے لیے پیتا ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و محبت کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اسی طرح گرد کعبہ پروانے موجود ہیں, طواف کر رہے ہیں, صحابہ کرام اسی طرح کھڑے ہوتے تھے. وہ اطاف بھی اصحابہ, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اطافا مانندے طواف ارد گرد موجود ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا پانی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے, اور جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے تری لے کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر رہا ہے. یہ بخاری شریف کی احادیث طیبہ ہے. تو یہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کو وہ سمجھتے تھے کہ خدا جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا, یہ بولنا ہے, اور آواز کو پست رکھنا ہے, اونچی آواز سے نہیں بولنا, جو اونچی آواز سے بولتے بے وقوف ہیں, جو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر, ان کے لیے بہتر تھا کہ آواز دینے کی بجائے حجرے کے باہر کھڑے رہتے انتظار کرتے حتیٰ کہ سرکار خود باہر تشریف لے آتے. حالانکہ کسی کے گھر کے باہر جائے تو جا کے بندہ آواز ہی دیتا ہے نا کہ جی میں باہر آیا ہوں, ملاقات کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, اور اگر وہ کھڑے رہتے, صبر کرتے, ٹھہرے رہتے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو تعظیم صحابہ کرام نے قرآن کے احکام اور خدا کے فرامین سے سمجھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک چادر مبارک تحفے میں ملی, سرکار نے زیب تن پر فرمائی, بڑی خوبصورت تھی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دے. سرکار اندر گئے, پرانی خود پہنی نہیں, اس کو عطا فرما دی. دیگر صحابہ کرام کی طبیعت پہ گراں گزرا کہ یہ آپ نے کیا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نئی ابھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی, آپ کے بدن اطہر پہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, اتنی پیاری اور اتنی اچھی لگ رہی تھی, اور تو نے اسی وقت مانگ لی. اس نے کہا بھائی پہننے کے لیے تو مانگی نہیں ہے, یہ تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے کفن اس کے اندر دیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر سے اس چادر نے مس کیا ہے. تو یہ جو تعظیم کا درجہ تھا اور یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تبرک اور استشفاء اور آپ سے جو برکت حاصل کرنی تھی, یہ ساری سوچ ان کے اندر کہاں تھی؟ اس کا منبع تعظیم تھا, اور تعظیم کا منبع قرآن تھا. یہی معاملہ احادیث طیبہ کا, یہی معاملہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک ایک شے کا نام لے کے بیان فرما دیا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. فرمایا تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارے بھائی, تمہارے کاروبار, تمہارے گھر, تمہارا مال و دولت, یہ ساری چیزیں جو تمہیں طبعاً محبوب ہیں, جبلتاً محبوب ہیں, اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کے ہے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کے ایمان کی مٹھاس تب نصیب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے. ایمان کی محبت کا فرمایا, تکمیل ایمان کا فرمایا, اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, اللہ اور اللہ کے رسول اسے جملہ ما سوا سے سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں. لَن يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ, ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک. اور ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان, تو ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے کہ جب انسان کے دل میں, مومن کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مٹھاس ہوتی. ایمان کامل تب ہوتا ہے جب محبت کامل ہوتی ہے, اور ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے جب محبت کی مٹھاس آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ محبت کی مٹھاس, سبحان اللہ, ایک نہیں بیسیوں واقعات, بیسیوں روایات. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, چہرہ مبارک کا رنگ فق ہے, اڑا ہوا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, صوبان تمہیں کیا ہوا, چہرہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کا دل کرتا ہے, گھر پہ ہوتا ہوں, چل کے آ جاتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, لیکن قیامت کے دن خدا نے اگر جنت عطا فرما دی تو آپ تو جنت میں بہت اونچے درجے پہ ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے, وہاں پر آپ کے دیدار کی صورت کیا بنے گی؟ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا جنت میں جا کے وہاں کی اور نعمتیں اور جناب وہ شہد اور شراب اور دودھ اور پانی اور لذتیں اور نعمتیں اور کھانے اور محلات یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے کوئی سوال ہی نہیں اس کے بارے میں. ایک ہی فکر ہے یا رسول اللہ جنت میں تو ہوں گے لیکن آپ کہاں ہوں گے, آپ کا دیدار کہاں کریں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا, پھر وہی نازل ہوئی اور فرما دیا کہ جو اطاعت کرے گا وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا, جو اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل کرے گا. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو تسکین کا سامان پا رہے ہیں, جنت کے بارے میں پریشان ہے کہ وہاں سرکار کا دیدار کیسے ہوگا. اسی طرح اور کتنے صحابہ کرام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اور یہ اسی شفا شریف کے اندر یہ روایت ہے, فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے اور آپ کو آ کر یوں دیکھتے جسے کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا, یعنی مسلسل دیکھنا اور پلک تک نہ جھپکنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے دیکھتے ہو, یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے یہ کیسے دیکھتے ہو؟ تو عرض کی انی اتمتع بنظری الیک, کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی طرف نظر کرنے سے آپ کو دیکھنے سے میں لطف اٹھاتا ہوں, آپ کے چہرے مبارک کے دیدار کرنے سے مجھے مزہ آتا ہے, تو میں اس مزے کو کھونا نہیں چاہتا, اس لیے پل کے جھپکے بغیر میں مسلسل آپ کو دیکھتا. یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جس شخص کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معمولی سی غفلت کر رہا ہے, صحابہ کرام اسے منافق قرار دیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے تو ایک صحابی تھے, وہ صحابی ہی تھے, وہ منافق نہیں تھے, صحابی تھے, وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فلاں نہیں آیا, یا صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی وہ فلاں صحابی نہیں آیا, فلاں شخص نہیں آیا, تو کسی نے کہا وہ منافق ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں اور وہ سرکار کی زیارت کے لیے نہیں آیا, وہ حضور کی بارگاہ میں چل کے نہیں آیا, وہ منافق ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں وہ منافق نہیں, وہ مومن ہے, کسی عذر کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا. تو صحابہ کرام نے معیار یہ بنایا ہوا تھا کہ محبت رسول کا مظاہرہ جس سے دیکھتے تھے وہ مومن ہے, اور جس سے دیکھتے تھے محبت رسول کی کوئی صورت تر کر رہا ہے اسے منافق سمجھا کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے, جو آپ کی تعظیم ہے, وہ جان ایمان اور روح ایمان ہے, اور یہ ہمیں جو اپنے اندر فیل کرنی ہو تو یہ اسی انداز کے اندر کہ واجدہ بہن حلاوت الایمان, یہ حلاوت ایمانی کی صورت کے اندر محسوس کی جائے. اور جب حلاوت ایمانی ہوتی ہے, جب محبت اپنے اس انداز کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی اعتقاد محبت کے ساتھ جب عمل محبت اور اس کا استحضار ہوتا ہے, تو پھر آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے, پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے, پھر محبت کی جو علامات ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی. تو یہ جو شفا شریف جس کتاب کا درس مکمل کیا گیا, اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان, آپ کی تعظیم, آپ کی محبت, آپ کی اطاعت, آپ کی اتباع, آپ پر ایمان, آپ کے حقوق, آپ کی تعظیم, آپ کی بے ادبی کے نتائج اور تباہ کن نتائج, ان سب کو اپنے مطالعے میں مسلسل رکھا جائے, کہ جب آدمی یہ چیزیں پڑھتا ہے تو محبت جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ رینیو ہوتی رہتی ہے, یا وہ مزید اس کے اندر تازگی آتی رہتی ہے. پھول کے اوپر آپ پانی ڈالتے رہیں گے تو پھول تازہ رہیں گے, اور پانی ڈالنا چھوڑ دیں گے تو مرجھا جائیں گے. محبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. محبت کے لیے جو یاد ہے وہ بمنزلہ پانی کی ہوتی ہے, جو تذکرہ ہے وہ بمنزلہ پانی کے ہوتا ہے, جو اس کو پڑھتے رہنا ہے وہ بمنزلہ پانی کے ہوتا ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان, آپ کی محبت, آپ کی تعظیم, آپ کی باتیں, آپ کی نعتیں, یہ پڑھتے رہتے ہیں تو محبت کے پھول کو پانی دیتے رہتے ہیں, وہ کھلتا رہتا ہے, وہ تازہ رہتا ہے, وہ خوشبو دیتا رہتا ہے, اور اس کی خوشبو دوسروں کو آتی رہتی ہے. آپ اپنے عمل کے اعتبار سے صرف اتنا دیکھ لے کہ آپ کے اندر چلے گلاب بھی موجود ہے, آپ کے اندر پھول بھی موجود ہے, لیکن کیا آپ کے اندر کی خوشبو دوسرا محسوس کرتا ہے؟ کوئی دوسرا آپ کے پاس بیٹھنے والا محسوس کرتا ہے؟ بیٹھنے والا محسوس کرے, اس کی پہچان وہ کیسے محسوس کرے گا؟ جب آپ کی باتوں سے وہ اظہار ہوگا جب آپ کی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوں گی، جب آپ کی گفتگو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوں گی، جب عشق و محبت کی بات کریں گے، جب شان کی بیان کریں گے. آپ پہلے بھی ایک میں نے واقعہ عرض کیا تھا، لیکن آج اس موضوع کے اعتبار سے بڑا وہ متعلق واقعہ ہے کہ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا جب کہ آپ کے پیر تو ہیں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، لیکن آپ تذکرہ تو اعلی حضرت کا زیادہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اصل دولت وہ نہیں جو مجھے میرے پیر سے ملی، اصل دولت وہ ہے جو مجھے اعلی حضرت سے ملی، اور وہ دولت یہ ہے کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلی حضرت ہیں. حالانکہ اعلی حضرت سے چند ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ نہیں تھا کہ روزانہ جا کے بیٹھے ہوتے، ہفتے بعد مہینے بعد کبھی ملاقات ہو گئی. اب یہ کبھی کبھار کی ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلی حضرت ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعلی حضرت کے پاس جب بھی بیٹھنا ہوتا تھا، سرکار کی باتیں ہوتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی شان کا بیان ہوتا تھا، سرکار کی عظمت کا بیان ہوتا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دفاع کا بیان ہوتا تھا، تو چونکہ باتیں سنتے وہ تھے تو دل کے اندر مدینہ منورہ کی یاد اور محبت رچ بس گئی تھی. اسی طرح اور کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہیں. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی آپ بیٹھیں یا کسی کا بھی آپ تذکرہ پڑھیں، آپ کو اس تذکرے کے اندر ایک بات مشترک ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انتہائی متسلب تھے، راسخ تھے، پہاڑوں کی طرح تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور محبت کا بیان ان کی زندگی کا وتیرہ اور شعار تھا. وجہ، ایک سال پڑھتے تھے دورہ حدیث شریف، لیکن اس ایک سال کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنی کثرت سے سنتے تھے، اتنی کثرت سے سنتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے جو ان کے دل کا پھول ہوتا تھا وہ کھل جاتا تھا. تو ہمارا یہ جتنا جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں، ہمارا جو درس نظامی کے طلبہ کا طبقہ ہے، یہ سارے علماء بن رہے ہیں، یہ علماء بن رہے ہیں. ان علماء سے ایسی ہی خوشبو آنی چاہیے، محبت کی، تعظیم کی، شان کی. ان کے پاس بیٹھنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کے اٹھے، ان کے پاس بیٹھنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سیکھ کے اٹھے، ان کے پاس بیٹھنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کے اٹھے، نعتیں سن کے اٹھے، آپ کی شان سن کے اٹھے، اس کا دل جو ہے وہ کھل جائے کہ میں فلاں کے پاس ہو کے آیا ہوں، یار الحمدللہ ماشاءاللہ مدینے کی یاد تازہ کر دی میرے دل کے اندر. اور یہی آپ کو کیفیت امیر علیہ سنت کے اندر ملتی. آخر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر سب مدنی مدنی کیوں ہیں؟ جامعہ ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، مدرسہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے، اسکول ہمارا دار المدینہ ہے، مرکز ہمارے فیضان مدینہ ہے، فارغ ہونے والا عالم ہمارا مدنی ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یاد مدینہ دل میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ اب وہ لفظ مدینہ کے ساتھ ہی ہر شے کو تعبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے شہر کا ذکر جو ہے وہ ہماری زبانوں پر دانستہ نادانستہ ہر طور پہ جاری ہو جائے. اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی جو محبت کی کیفیات اور جو عشق کی کیفیات اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی کیفیات اور جو محبت مدینہ کی کیفیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سے ظاہر ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے اور ہم سے دوسروں کو فیل ہونی چاہیے. تو یہ جیسے شفا شریف ہے، دیگر کتابیں ہیں، اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ یہ باقاعدہ ہمارے مطالعے کا حصہ ہونا چاہیے. ختم کر لیں دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، ختم کر لیں دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر آپ ہر مرتبہ کتاب چینج کرنا چاہیں کہ بھئی ایک کتاب پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لو، تو آپ یقین کیجئے آپ پوری زندگی سرکار کی شان کی کتابیں پڑھتے رہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی کتابیں، یہ شفا شریف ہے، اس کی 24 کے قریب شروحات رکھی ہوئی. آپ نسیم الریاض پڑھیں، آپ جو ہے وہ ملا علی کالی علی رحمہ کی شرح پڑھیں، شمائل ہے، شمائل کی شروحات دیکھ لیں، آپ ان کو پڑھیں، آپ سیرت کی کتابیں لے لیں، تو سیرت کی کتابوں کے اندر اتنی کتابیں، اتنی اتنی بڑی کتابیں، اتنے اسلوب پہ، اتنے انداز پہ کتابیں موجود ہیں، آپ ساری زندگی پڑھتے. نبی پاک علیہ السلام کی شان کی کتابیں شمار میں نہیں آتی، آپ کی نعتوں کی کتابیں شمار میں نہیں آتی، نعتوں کی شروحات کی کتابیں شمار میں نہیں آتی، آپ کی نعتوں جیسے قصیدہ بردہ شریف نعت ہی ہے نا، اسی طرح قصیدہ حمزیہ ہے، نعت ہی ہے، تو قصیدہ پڑھے، اس کی شرح پڑھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان محبت کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ آپ ساری زندگی پڑھتے رہے، حقیقتاً آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اور اس کا پڑھنا جو ہے یہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری. کہ میں نے جو عرض کیا نا کہ پڑھنے سے محبت بڑھتی، تو اب پڑھے محبت بڑھتی. دوسرے نمبر پہ محبت ہے اور یقیناً ہے، محبت کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہے، یہ مومن کامل نہیں ہے. وہ محبت تقاضا کرتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے بڑی کثرت سے اسے یاد بھی کرتا ہے. جو کسی سے محبت کرتا ہے بڑی کثرت سے اسے یاد بھی کرتا ہے. تو کثرت سے یاد جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لے. اکثر ذکرہ موجود ہے تو من احب شیئا بھی موجود ہے، اور اگر وہاں کمی ہے تو یہاں بھی کمی ہے. اکثر ذکرہ میں کمی ہے تو من احب شیئا میں کمی ہے، ختم نہیں ہے، کمی ہے. تو لہذا اس کے اعتبار سے بھی چاہیے کہ اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. پھر حضرت کو خود دین کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پڑھنا ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیا تھے، کیف کان خلقہ، تو ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار تو قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو فرمایا سرکار نے وہ کر کے دکھایا. ہاں وہ عبادت ہے، وہ معاملات ہیں، وہ تجارت ہے، وہ دیگر جو ہے وہ قتال ہے، وہ دیگر معاملات ہیں، اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں. قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین بہترین پیروی موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. نمونہ کس چیز کے اندر؟ ایمان کے اندر. ایمان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیات کی بلندی کیا ہوتی ہے، ایمان کو آپ اپنے اندر کیسے فیل کرتے ہیں، ایمان سے جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں خوف خدا کے اعتبار سے اور قناعت کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شکر کے اعتبار سے، حب الہی کے اعتبار سے، اور تسلیم و رضا کے اعتبار سے، تسلیم و تفویض کے اعتبار سے، کیا کیا ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، یہ اسوہ حسنہ، یہ رول ماڈل اور یہ بہترین پیروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانی کیفیات میں آپ کو ملے گی. عبادت کے اندر اسوہ کیا ہے، عبادت کے اندر رول ماڈل کیا ہے، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں ملے. معاملات کے اندر، سچ بولنے میں، حق بیان کرنے میں، کسی سے نہ ڈرنے کے اندر، خوف خدا کے اندر اسوہ کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملے گا. عفو درگزر کے اندر، حلم کے اندر، بردباری کے اندر، دوسروں سے معاملات کے اندر، پڑوسیوں کے حقوق کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر، اپنے ساتھ والوں سے تعلق کے اندر، حسن اخلاق کے اندر، نمونہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملے. تو جو اسوہ حسنہ کا بیان ہے، جو اطیع الرسول کا بیان ہے، جو فتبعونی کا بیان ہے، وہ آپ کو سارے کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملے. تو اس لیے سیرت کا مطالعہ، فضائل کا مطالعہ، یہ ہمارے باقاعدہ مطالعے کے اندر، یہ معمول کے مطالعے کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے. اور آج کے زمانے کے اندر تو جو خرابیاں اور جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، فحش گوئی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، کرپشن ہے، اور جو حلال و حرام کی تمیز ختم کرنا، جو ہمارے معاشرے میں چیزیں انتہا درجے کی پھیلتی جا رہی ہیں، ان کا یقین کیجئے واحد علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر. تو لہذا ہم وہ پڑھیں گے تو لوگوں کو بیان کریں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اسے اخذ کریں گے، اسے اخذ کریں گے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں. اسی طرح انٹرنیشنلی اگر آپ نے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، پیش کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے، تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تعارف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر پیش کیا جا سکے؟ اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام، اسلام کے ساتھ رسول اسلام، اس کے بغیر اسلام کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. آپ اسلام کی بات کریں گے کیا؟ اب بات یہاں سے شروع کریں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، غار حرا میں بھیجا، آگے کس کے پاس بھیجا؟ بات ہی وہاں سے شروع ہونی. اس کے بعد اہل مکہ کے سامنے دعوت دی, کس نے دی؟ اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوا, کس کے ساتھ ہوا؟ اس کے بعد ہجرت ہوئی, کس نے ہجرت کی؟ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست بنی, کس نے بنائی؟ مدینہ منورہ کے اندر یہ معاملات ہوئے, کس نے کیے؟ فتح مکہ کے موقع پہ کفار کو معاف کر دیا, کس نے کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بغیر اسلام کے تعارف کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی, شروع ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے گراؤنڈ لیول سے, نچلے لیول سے آپ نے اگر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی اسلام کو پیش کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گہرے مطالعے کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ سرسری مطالعے گزارا نہیں کر سکتے, آپ کو گہرا مطالعہ چاہیے ہوگا, اس کی باریکیاں, اس کی تفصیلات, اس پر ہونے والا کلام اور اس سے اخذ ہونے والے جو فوائد اور ثمرات اور جو بیوٹیز ہیں, جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے, اس کو حاصل نہیں کریں گے, آپ اسلام کو اس لیول پہ پیش نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو درس شفا کا سارا سلسلہ تھا اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ چیز بھی ریوائیو ہو, اس کو بھی ریوائیول ملے, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے. یہ ہمارے امتیازات میں سے ہے جو سلف صالحین بزرگان دین اور سنت اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے اور اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, یہ ان کے امتیازات میں سے ہے کہ ان کی تحریر میں, ان کی تقریر میں, ان کے بیان میں, ان کے کلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, تعظیم, شان اور سیرت ہے وہ سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے. تو لہذا کوشش کرے کہ اس طرح کتابوں کا مطالعہ کرے. شفا شریف بھی بہت خوبصورت کتاب ہے, اور اس کے علاوہ سیرت رسول عربی یہ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے. اسی طرح سیرت مصطفیٰ ہے, علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب کی, مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت, وہ بھی وابستہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ صحابی اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونے کا موقع ملا. تو صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر اللہ والوں کی بات, اتنی زخیم کتاب موجود ہے. تو ان کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ اپنے معمولات میں شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اے اللہ عز و جل, ابھی اس نشست میں جو کچھ بیان کیا گیا اور اے اللہ عز و جل جو شفا شریف کا درس ایک عرصہ دراز سے دیا جا رہا تھا اور آج پایا تکمیل کو پہنچا, اے اللہ عز و جل اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ عز و جل خاص تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کی نیت سے یہ سارے اعمال کیے گئے, یہ سارا درس کیا گیا. اے اللہ عز و جل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعظیم و محبت کرنے کو ہمارے عمل کے طور پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ عز و جل محبت والوں کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ بیان فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اس عمل کے صدقے قیامت کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر ہمیں جگہ عطا فرما, آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما, عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما, حوض کوثر کے جام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہاتھوں سے عطا فرما. اور اے اللہ عز و جل اس محبت, تعظیم اور عمل کے صدقے جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ عز و جل ان دروس کا صدقہ, اے اللہ عز و جل ہماری بے حساب حتمی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ عز و جل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہمارے دلوں میں مزید فروزاں فرما. اے اللہ عز و جل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے نور سے روشن فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے جو رشتہ دار, عزیز, اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے نگران شورا کے والد گرامی کچھ دن پہلے فوت ہوئے, ان کی بخشش فرما. میرے والد فوت ہوئے, ان کی بخشش فرما. اے اللہ عز و جل اور ہمارے حاضرین ناظرین میں سے جس جس کا جو عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا, اے اللہ سب کی بخشش فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے مفتی حسان صاحب قبلہ کو اے اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ عز و جل انہوں نے اول تا آخر جو درس دیا اے اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، آپ کے درود پاک پڑھنا، آپ کی شان بیان کرنا، اے اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ عز و جل ان کے لیے دنیا میں رفعت شان کا ذریعہ بنا، اے اللہ عز و جل آخرت میں بے حساب بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل